رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم کے لیے سلوک علمی جو ہے نا وہ بہت اقرب طریق ہوتا ہے. سلوک کا مطلب تزکیہ. تزکیہ یعنی تربیت, قرآن کے موافق اور حدیث کے مطابق ظاہر اور باطن کا سنور جانا. سلوک کی حقیقت ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق علم الہی کے مطابق آدمی کا ظاہر اور باطن سنور جائے. چونکہ اعمال کا مدار فکر پر ہے, فکر میں ہی ارادہ ہے, ارادے سے پھر اعمال ہے, تو سلوک علمی میں فکری قوت کی تربیت ہوتی ہے. تو جو اہل علم حضرات ہیں, علماء کرام ہیں بالخصوص, تو وہ سلوک علمی کو اگر طے کریں تو بہت آسانی سے ان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. سلوک علمی اور سلوک عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوفیہ میں تزکیے کی جو لائن ہے یہ اجتہاد کی لائن ہے, یعنی اس میں اجتہاد بند نہیں ہوا, جیسے فقہ میں اصول میں بند ہو گیا. تو ہوتا یہ ہے کہ کس زمانے کے, کس وقت کے, کس طرح کے لوگوں کے لیے سلوک کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے, اس میں صوفیہ الگ الگ انداز کے رہے ہیں اور ان کا نہج الگ رہا. جیسے نقشبندی سلوک میں ترجیح جو ہے وہ سنن کو ہے, کہ سنن کے راستے سے, اتباع سنہ کے راستے سے لوگوں کو وصال پہنچنے, وصال تک یعنی وصال حاصل ہونے کی جدوجہد کرائی جائے. چشتی سلسلے میں عشق اور محبت ہے کہ عشق کا غلبہ اور استیلا اس کا ہو جائے, اسی سے جو ہے نا رضائل فنا ہو جائیں گے اور اسی سے جو ہے نا وہ اتباع کامل نصیب ہو جائے گی, وہی وصال کا سبب بن جائے گا. سہروردی سلسلے کے اندر زہد ہے, ان کا خاص طریقہ جو ہے نا وہ زہد اور مجاہدات شاقہ تھا. وہ ایک ہی وقت میں کمر توڑ دینے کے عادی تھے, نفس کو اٹھنے کا موقع نہ ملے, اس لیے سہروردی سلسلے میں زہد کو انہوں نے بیس بنایا تربیت کا, سلوک کا. تو قادری سلسلے میں فکر کو یعنی توحید کے غلبے کو بیس بنایا گیا. اور سب حق پر ہیں, سب کا اپنا اپنا نہج ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھے اور قادری تھے, تربیت کے انداز میں قادریت غالب تھی. تو قادریت کی وجہ سے وہ توحید کے مضامین کو اور توحید کے اسرار کو یہ بہت کھولتے رہتے تھے ہمیشہ. کہتے تھے کہ اسی میں دماغ اگر الجھا کے رکھے آدمی تو یہ خود ایک سلوک ہے. اس علم کو عین عمل بولتے ہیں, جہاں علم عین عمل ہوا وہیں نقد دم وہی ذات ہے. یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام ہے ناظم, محمد حسین صاحب ناظم ون پٹی ان کا ناظم تھے. وہ ایک جگہ کے عدالت عالیہ کے ناظم تھے عثمان علی خان کے زمانے میں, اسی سے ناظم مشہور تھے. اس پر حضرت والد صاحب کا شعر ہے کہ ہو غلام ناظم و تشن لب, یہ خیال ہے یہ محال ہے, جہاں علم عین عمل ہوا وہی نقد دم وہی ذات. یہ ان کا شعر ہے. سلوک علمی کو اہل علم حضرات کے لیے, علماء کے لیے بہت ہی آسان اور اقرب تصور کیا گیا ہے. مولویوں سے کام مشقت کے نہیں ہوتے زیادہ, عبادات میں نوافل میں بےچارے علمی مشغولیت میں زیادہ رہتے ہیں, اہتمام نوافل ان سے نہیں ہو پاتا, فرائض اور واجبات اور سنن کے علاوہ. اس سلسلے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ تھا, وہ فرماتے تھے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو رابطہ ہے, اس رابطے پر غور و فکر کا عادی بنانا چاہیے اپنے خالق کا اپنے مخلوق سے رابطے کی نوعیت کیسی. اس لیے کہ نصوص میں اس مسئلے پر بہت توجہ دی گئی اور بے شمار نصوص موجود ہیں. معیت کا مضمون ہے, جگہ جگہ ساتھ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں, وہ معکم اینا ما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو. یہ لوگ پوچھتے ہیں نا, جو لوگ عرش کی بحث کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے عرش پہ ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ مانیں گے تو کیا استنجا خانے میں بھی ہوں گے, تارا خانے میں, کیسی بحثیں کرتے ہیں ٹیڑھی والی. قرآن شریف صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا معکم اینا ما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم, جہاں تم ہوں گے وہ تو ہو گئی پھر. اور ہوا جو ہے نا وہ ضمیر صفت کی طرف نہیں لوٹتی, ذات کی طرف لوٹتی ہے. ہوا سے علم ہو مراد نہیں ہے, ذات ہو مراد ہے. معیت کی آیتیں بہت ہیں قرآن پاک میں, جگہ 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 جگہ, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع اللہ, ان مع المحسنین, مع المتقین, اور وہ ہوا معکم اینا ما کنتم. احاطے کی آیتیں بہت ہیں, وہو بکل شیء محیط, الا انہ فی مریت من لقاء ربہم, الا انہ بکل شیء محیط. تم اپنے پروردگار کی یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات میں شک کرتے ہیں, وہ تو ہر شے کو محیط ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم کو ملاقات میں شبہ ہے, ملاقات نقد دم حاصل ہے, کیونکہ وہ تو محیط ہے. اقربیت کے مضامین, نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, اقرب الیہ من حبل الورید, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو قرب کیا ہے، معیت کیا ہے، احاطہ کیا ہے، قیومیت کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو خالق و مخلوق اور فاطر و مفطور اور مبدع اور مبدع، ان کے روابط پر آدمی کو غور کرنے کی عادت ہونے سے سلوک علمی طے ہوتا ہے. یہ جاننے کی چیز ہے، فہم کرنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، مراقبے کی چیز ہے. جب اس کا مراقبہ کیا جاتا ہے، غور و فکر رکھا جاتا ہے ہر وقت، تو ہر وقت کے ایک جنجال میں، اسی الجھن میں آدمی رہتا ہے صبح سے شام تک. استاد کی ضرورت پڑتی ہے اس میں، نہیں تو ایسے شکوک آتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. یہ قرب اور معیت اور احاطہ، یہ تفصیلات ہیں اصل میں خالق و مخلوق کے ربط کی، اور یہ تفصیلات ہیں اصل میں وحدت الوجود کی. اگر وحدت الوجود کے مضامین کو اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو خلجان نہیں ہوں گا، کیونکہ وحدت الوجود کی جہاں تقریر ہوئی عام علماء کے، ابھی ایک فلوریڈا سے مولانا صاحب عالم آئے ہوئے تھے، وہ تھوڑی بحث انہوں نے کہیں دیکھ لی، تھوڑی سی وحدت الوجود کی، کچھ ایک آدمی نے ان کو خلجان میں ڈالا ہوا ہے، مختلف قسم کی عبارتیں پیش کرتا رہتا ہے، کہنے کے دیکھو اسے تو یہ لازم آتا ہے، اسے تو وہ لازم آتا ہے. اس لیے کہ وحدت الوجود کے مضمون کا کھلنا اس کے ساتھ ہے کہ اس میں حال اور محل والا تعلق نہ ہو. اللہ تعالیٰ حلول نہیں کرتے کسی چیز میں، حلول کرنے والے کو حال، جس میں حلول کیا جائے اس کو محل. حال اور محل کا تعلق نہیں ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، ظرف اور مضروب کا تعلق نہیں ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، کل اور جز کا تعلق نہیں ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، کہ ہر مخلوق جو ہے وہ جز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہے، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ جزئیات اور کلیت متغیر چیزوں کے درمیان، الگ الگ جزی الگ چیز ہے، کلی الگ چیز ہوتی ہے. حال محل میں حال الگ چیز ہوتی ہے، محل الگ ہوتا ہے. حیولہ اور صورت میں حیولہ الگ ہے، صورت الگ ہے. یہ تعلقات کا تعلق وحدت الوجود سے نہیں ہے. اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الشہود کی اصطلاح کو زیادہ استعمال فرماتے تھے، نقشبندی سلسلے کے جو اکابرین، اور حضرت محی الدین ابن عربی وغیرہ یہ وحدت الوجود کی اصطلاح کو زیادہ استعمال کرتے تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو اعتبار استعمال کرتے تھے، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو وحدت الشہود کا مطلب ہے وہی وحدت الوجود کا مطلب ہے، جو وحدت الوجود کا مطلب ہے وہی وحدت الشہود کا مطلب ہے، تعبیرات کا فرق ہے. اور ایک جگہ بہت طویل بحث کی ہے، حضرت نے فرمایا کہ دونوں کے تعبیرات کے اندر کوئی خاص امتیازی فرق نہیں پایا جاتا، تم خود دیکھ لو، جو اس کی محققین ہیں بات ان کی ایک ہی ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے، ہم یعنی طالب علموں کو، دینی کتابیں پڑھنے پڑھانے والوں کو، اس مسئلے میں جتنا غور و فکر کی عادت ہوگی اتنا فعلم انہو لا الہ الا اللہ پر عمل ہوگا. اس بات کو سیکھو، اس بات کو یاد رکھو، جانو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ الہ ہے اور الہ اللہ ہے. کیونکہ الہ کی تفصیل میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. الہ کی جیسے ہی تفصیل شروع ہوں گی تو الہ ہی اللہ ہی الہ کیوں ہے، کیوں ہے؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی حاکم ہے، وغیرہ وغیرہ جو بات جو نکلتا ہے سلسلہ. اس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت چیزوں کے اعتبار سے سمجھایا کرتے تھے. اس میں سے ایک بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ خالق و مخلوق کو سمجھنے کا ایک طریقہ تقابل عدم و ملکہ کا ہے. تقابل عدم و ملکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ذات ہے وہ عدم ہونے کی وجہ سے، ممکن ہے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ممکنات کی حقیقت عدمات ہیں. ان کے مکتوبات میں بھی کئی جگہوں پر یہ مضمون موجود ہے، ممکنات کی حقیقت یعنی تمام مخلوقات کی جو حقیقت ہے وہ عدم ہے، عدمات ہیں یہ سارے کے سارے. اور محی الدین ابن عربی اور ان کے جو اتباع ہیں ان کے پاس اس کی حقیقت اسامی ہیں، اسما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما ہیں. جو ہماری حقیقت ہے وہ عدم ہونے کی وجہ سے کہ ہم ثابت الذات مسلوب الوجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارک میں جتنی معلومات ہیں وہ معلومات اپنی ذات سے علم مبارک میں ثابت ہیں، لیکن وجود نہیں تھا ہم سب کو، کسی بھی مخلوق کے پاس وجود نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں ثابت الذات اور مسلوب الوجود، ذات سے ثابت ہونا اور وجود سے مسلوب ہونا. یہ تو مسلوب الوجود ہونے کی وجہ سے صفات وجود سے پوری کی پوری مخلوق جو ہے وہ خالی ہے، اور صفات وجود میں امہات الصفات جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں، امہات اصل جو صفات ہیں، پھر اس کی شروعات الگ ہوتی ہے، براکس الگ ہوا کرتی. امہات الصفات میں حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے، حیات زندگی. ہم اصل میت ہے، انکا میت انہم میتون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن، ہم میت ہیں، میت کے پاس حیات نہیں ہوتی. جس کے پاس حیات نہیں ہوگی اس کے پاس علم کہاں سے آ جائے گا؟ تو جو میت ہوگا وہ جاہل ہوگا، اور جس کے پاس علم بھی نہیں حیات بھی نہیں اس کے پاس میں قدرت نہیں ہوگی وہ عاجز ہوگا، اور جس کے پاس حیات بھی نہیں علم بھی نہیں قدرت بھی نہیں اس کے پاس ارادہ نہیں ہوگا تو پھر وہ مضطر ہوگا. عاجز میں اور مضطر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عاجز کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں اور مضطر کے پاس ترجیح کی صلاحیت نہیں ہوتی. ارادے کی حقیقت ہے ترجیح احد الامرین، احد الجانبین، دو جانبوں میں سے کسی ایک جانب کو ترجیح دینا، راجہ کر سکنا. آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں جانا چاہ رہے ہیں، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دیں گے، یہی ہوتا ہے ارادے میں کہ میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں، سننا چاہ رہے ہیں نہیں سننا چاہ رہے ہیں، آپ ارادے میں سے ترجیح دیں گے کہ ہم بھی سن لوں، ایسا ہوتا ہے نا. تو جو پھر عاجز ہوگا وہ مضطر بھی ہوگا، اور جب حیات بھی نہیں علم بھی نہیں اور جنہ والا قدرت بھی نہیں اور ارادہ بھی نہیں تو پھر متکلم کہاں سے ہو جائے گا؟ گونگا ہوگا. پھر سامع کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ بہرا ہوگا. اور پھر بینا کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ اندھا ہو جائے گا. تو ہم جو ہے نا مجید ہیں، جاہل ہیں، عاجز ہیں، مضطر ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور یہ ہماری حقیقت ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ جس حقیقت پر اگر آدمی کی نظر ہو اپنی حقیقت پر تو پھر تکبر کہے گا، پھر بڑاپن کس بیس پہ کرے گا آدمی. جب تکبر نہیں کرے گا تو اپنا کوئی ذاتی ارادہ اللہ کے ارادے کے مقابلے میں، اپنی ذاتی مرضی اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، اپنی ذاتی خواہش اللہ کی خواہش کے مقابلے میں کیسے رکھے گا؟ اللہ کے لیے خواہش کا لفظ بولا نہیں جاتا، صرف رضا کا لفظ بولا جاتا ہے اور ارادے کا لفظ بولا جاتا ہے. تو معرفت کے اصولوں میں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے موت پر حیات کی تجلی ہے، اور ہمارے جہل پر علم کی تجلی ہے، اور ہمارے عجز پر قدرت کی تجلی ہے، اور ہمارے اضطرار پر ارادے کی تجلی ہے. ارادہ بھی ہم ان کے چاہنے سے ہی کرتے ہیں نا، ارادہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے الا ان یشاء اللہ ان تشاؤوا. جب اللہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہیں تو پھر ہم چاہ سکتے، ورنہ کہاں سے چاہ سکتے. اور ہمارے کلام پر ان کے ہمارے گنگے پن پر ان کے کلام کی تجلی ہے، اور ہمارے بہرے پن پر ان کی سماعت کی تجلی ہے، سمیع ہونے کی. صفات وجود امہات صفات ہیں. اور ہمارے اندھے پن پر ان کے بصیر ہونے کی تجلی ہے. اور تجلی جو ہے نا وہ ظہور کو کہتے ہیں. تجلی کا ایک عجیب ایک مضمون ہے خاص تجلی کا. تجلی کے اندر جو متجلی اور متجلا کے درمیان میں ربط ہوتا ہے وہ بھی سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، یہ کیسا اضمحلال ہوتا ہے. متجلی جو ہے نا وہ ایسے مستولی و غالب ہو جاتا ہے کہ متجلا مضمحل ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کا باقی. فرمایا کہ بس یہ غور کرتے رہو کائنات میں اور اپنی ذات میں. اور فرمایا جیسے اس کی جیسے اور بھی مطالب ہیں اس بات کے، ویسے اس بات کا یہ بھی مطلب ہے کہ عرفت رب، کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اے من عرف نفسہ بالنقائص عرف ربہ بالکمال، بالکمالات. جو نقائص سے اپنے رب کو اپنے آپ کو پہچان لے گا تو پھر اپنے رب کو بھی ان کے بالمقابل کمالات سے پہچان لے. اس کو تقابل عدم ملکہ کا کہتے ہیں. تقابل کی چار قسمیں ہوتی ہیں، تقابل عدم ملکہ، تقابل تضائف، تقابل ضدین، تقابل نقیزین. اب تعالیٰ تقابل عدم ملکہ، تقابل تضائف اور تقابل ضدین کے جامع ہیں، وہ ازداد کے جامع ہیں. وہ محیی بھی ہیں، وہ ممیت بھی ہیں، وہ نافع بھی ہیں، وہ ضار بھی ہیں، وہ معیز بھی ہیں، وہ مضر بھی ہیں. ازدادی ہے نا، ایسا نقیز نہیں ہے، اسی وجہ سے لا شریک لہو. اور جامع نقیز نہیں ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے اللہ پاک کے لیے، کمالات میں سے. تو تقابل عدم ملکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہو سکتی ہو اور نہ ہو فی الحال، لیکن اگر وہ صفت اس کو دی جائے تو وہ اس صفت کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. ایسے دو چیزوں کے درمیان میں تقابل عدم ملکہ ہوتا ہے، اور اسی طرف اس تقابل والے جملوں کا انتصاب ہوتا ہے. اب یہ جیسے مثلا یہ بیاگ ہے، اس بیاگ کو آپ اندھا نہیں بولتے حالانکہ اندھا ہے، اس بیاگ کو جاہل نہیں بولتے حالانکہ جاہل ہے. جاہل اس لیے نہیں بولتے کہ یہاں پہ علم ڈالا بھی نہیں جا سکتا. جاہل اس کو بولیں گے جس کو علم دیا جا سکتا ہو لیکن نہ ہو اس کے پاس، علم کے لینے کی استعداد وہاں پر موجود ہے لیکن فی الحال وہ بالفعل استعداد سے محروم، وہ اس عطیہ سے محروم ہے، تو وہ جاہل ہے. جس کو علم دیا یعنی جس کو انصاف دیا جا سکتا ہو لیکن انصاف اس کے پاس میں موجود نہ ہو تو پھر وہ ظالم ہے. اس کو ظالم بھی نہیں بولتے، اس لیے نہیں بولتے کہ یہ عادل نہیں ہو سکتا. آدمی کو ظالم بولتے ہیں اس واسطے کہ وہ عادل ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو ظلوم بولتے ہیں اس واسطے کہ وہ جو ہے نا عدول ہو سکتا ہے مبالغے کے ساتھ. اور جاہل ہی نہیں بلکہ جہول ہے اس واسطے کہ وہ علوم بھی ہو سکتا ہے ویسے. تو اس کو تقابل عدم ملکہ کہتے ہیں. تو جو ہمارے پاس عدمی صفات ہے، نفی والی صفات ہے، نگیٹو والی جو صفات ہے، اس میں پازیٹو کی تجلی ہوتی ہے. اصل میں خالق و مخلوق کے درمیان میں رابطے کے بے شمار شکلیں ہیں پہچاننے کی، جاننے کی. کسی ایک میں آدمی کو کھپے یعنی لگے ہوئے ہونا پڑتا ہے. تو پھر اس کے ذریعے سے آدمی قرب کو، معیت کو، احاطت کو اور جانے والا ربط اور تعلق کو وہ فیل کرنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگتا ہے، اس کا ادراک بڑھتا رہتا ہے اس معاملے میں. اب ہمیشہ اپنے آپ اگر ان صفات کمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موصوف دیکھے بندہ، اور صفات نقص کے ساتھ میں انسان کو، یعنی یہ چونکہ جامع المخلوقات ہونے کی وجہ سے اس کو مثالاً پیش کیا جاتا ہے، دوسرے تو اس سے بھی چھوٹے ہیں نا، اس سے بھی تابع ہیں، تو اس کو جب ملحوظ رکھا جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے، یعنی ہم سے کتنے قریب ہیں، کتنے ساتھ ہیں اور کتنا کیسا احاطہ ان کا ہے، وہ محیط ہیں. احاطہ صرف ظاہر چیز کا نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہر شے کے محیط ہیں، اور ہم خود بے شمار اشیاء کے جامع ہیں. بھائی ہمارے خون کے ذرات بھی ایک شے ہیں، ہماری ہڈی بھی ایک شے ہے، ہماری کھال بھی ایک شے ہے، ہمارے بال بھی ایک شے ہیں، ہمارا نفس بھی ایک شے ہے، ہمارا دل بھی ایک شے ہے، ہماری روح بھی ایک شے ہے.